بسم اللہ اولہ وآخرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اسی تبصرے کے دوران کچھ مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں، اور اس میں آیت نمبر 130 سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور آیات 130 سے 133 تک اصول کامیابی بیان ہو رہے ہیں۔ تقریباً پانچ باتیں جو ہیں اس میں بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہ کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا۔ اور یہ سود کی ایک قسم ہے جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ یا یوزری کہلاتا ہے، کہ اگر وقت پر نہیں دیا تو سود کی شرح بڑھا دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو بیع والا سود ہے وہ جائز ہو گیا، بلکہ اس کے لیے ہم پہلے سورہ بقرہ میں پڑھائے کہ سود سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کی ہر قسم سے منع کیا ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 279 میں تو بڑی شدید جو ہے اس پر وعید سنائی گئی، اور فرمایا گیا کہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر سود نہیں چھوڑتے تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ تو کامیابی کا پہلا اصول بیان ہو رہا ہے کہ سود نہ کھاؤ۔ نمبر دو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ نمبر تین، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب دیکھیں، بات ہو رہی ہے سود کی، مسلمانوں کی، غزوہ احد کی، کافروں کا ذکر آیا، تو یہاں مفسرین نے لیا یہاں مراد اللہ کا حکم نہ ماننے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں۔ نمبر چار، واتیو اللہ والرسول، اور حکم مانو اللہ اس کے رسول کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور پانچواں اصول کامیابی آ رہا ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور لبکو اور سبقت کرو اللہ کی، اپنے رب کی مغفرت میں۔ وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کے حصول میں جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کے اوصاف آ رہے ہیں جو اس جنت کے حقدار بنیں گے، اللہ تعالیٰ یہ اوصاف ہمیں بھی پیدا فرمائے۔ فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں آسائش میں بھی اور سختی میں بھی۔ جب اللہ نے دیا ہوا ہے ضرورت سے زیادہ مال ہے، پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب کمائی میں تھوڑی کمی آ گئی ہے، ہاتھ تھوڑا تنگ ہے، پھر ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ہاتھ روک لیتے ہیں، بلکہ اب تھوڑا کم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن چاہے کشادگی ہو یا تنگی ہو، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کی گویا پہلی صفت آئی۔ نمبر دو، والکاظمین الغیظ، اور وہ پی جاتے ہیں غصے کو، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو جو ہے وہ، بڑا خوب کسی نے کہا ہے کہ واحد حرام شے ہے جو کھانی جائز ہے، تو غصہ جو ہے وہ جو ہے پی لینا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک موقع پہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ انہوں نے کہا مجھے مزید نصیحت کیجئے، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ انہوں نے کہا مجھے مزید نصیحت فرمائیے، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ یعنی وہ پوچھتے رہے، آپ ایک ہی جواب دیتے رہے، غصہ نہ کیا کرو۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غصے کو برداشت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ پورے عین عطا فرمائیں گے انہیں۔ تو بہرحال یہ نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ البتہ غصے سے متعلق سمجھ لیجئے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو ہے اس میں پھر آدمی اپنے حواس کھو دیتا ہے، اور وہ کچھ کر جاتا ہے کہ بعد میں پچھتاوا اور ندامت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک جو ہے واقعہ ہی سمجھ لیجئے کہ ایک نئی گاڑی ایک صاحب لے کر آئے، اور نئی گاڑی سے ویسے ہی بڑا شوق ہوتا ہے، اور دیکھا کیا کہ بیٹا جو ہے اسے اسکریچز ڈال رہا ہے، بڑا غصہ آیا، رکھ کر ایک تھپڑ لگایا، وہ غلطی سے آنکھ پر لگ گیا اور کارنیا جو ہے ڈیمیج ہو گیا۔ وہ اسپتالوں میں لے کر بھاگتے رہے، اور پتہ چلا کہ جی یہ آنکھ کی جو ہے کارنیا میں اوپیسٹی آ گئی، تقریباً ضائع ہو گئی آنکھ۔ تو کیا وجہ تھی غصہ؟ بعد میں جا کر دیکھا تو اس نے گاڑی پر لکھا تھا کہ آئی لو یو پاپا، اور پاپا نے جو ہے اس کا حجر کر دیا۔ تو غصہ آدمی کو کہیں سے کہیں لے جاتا، تو غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے، इसी तरह पानी पिया जाए, आदमी खड़ा हुआ है तो बैठ जाए, बैठा हुआ है तो लेट जाए, इससे भी गुस्सा रफा ना हो तो वज़ू कर ले, फिर भी गुस्सा बाकी रहे तो नहा ले। यानी ये सारे तरीके हदीस में मिलते हैं गुस्से से बचने के, अल्लाह ताला हमें गुस्से से बचने की तौफीक अता फरमाए। तीसरी सिफत आ रही है कामयाब होने वाले मुत्तकीन की, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार रखी है। नंबर तीन, वल आफीना अनिन्नास, और वो माफ़ कर देते हैं लोगों को। देखिए हम खुद खताकार हैं, हम कितनी गलतियां करते रहते हैं और अल्लाह ताला से फिर माफ़ी की उम्मीद रखते हैं, इसी तरह लोगों की गलतियां माफ़ कर देनी चाहिए। और नंबर चार, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह दोस्त रखता है नेकोकारों। एक हिकायत बयान होती है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह उन्हें कनीज़ वज़ू करा रही थी कि अचानक उसके हाथ से लोटा छुट गया और पानी की छींटें उनके ऊपर आईं। उन्होंने गुस्से से उस कनीज़ की तरफ़ देखा, कनीज़ साहिब इल्म थी, उसने पढ़ा वल काज़िमीन अल गैज़, के नेक लोग वो हैं जो गुस्से को पी जाते हैं। तो उनके चेहरे के तासुरात फौरन बदल गए। उस कनीज़ ने आगे पढ़ा वल आफीना अनिन्नास, तो उन्होंने कहा जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसने आगे पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, तो उन्होंने कहा जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद किया। इल्म जो है वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और दीनी इल्म तो असल इल्म है, तो अल्लाह ताला हमें भी ज़ौक़ अता फ़रमाए। इसी तरह पांचवी सिफत आ रही है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, और ये वो लोग हैं कि जब कर बैठते हैं कोई बुराई, कोई बुरा काम, औ ज़लमू अनफ़ुसहुम, या जुल्म कर बैठते हैं अपने ऊपर, ज़करुल्लाह, तो फ़ौरन याद करते हैं अल्लाह को, फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, और उससे माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की, वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर सके सिवाय अल्लाह के, वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, और छठी वसफ आ रही है उनकी कि वो इसरार नहीं करते अपने गुनाहों पर। यानी ठीक है जज्बात में बहकर शैतान टेम्प्ट करता है, बाज़ दफ़ा आदमी अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाता, गुनाह हो जाता, लेकिन फिर उन्हें फ़ौरन नदामत होती है, पछताते हैं, उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। और इसरार क्या होता है कि बग़ैर तौबा किए बार बार एक ही गुनाह किए जाना बार बार, तो ये इनकी सिफत है कि ये जो है वो इसरार नहीं करते अपने गुनाहों पर। वहुम यालमून, और जबकि वो जानते बूझते हों, यानी जानते बूझते गुनाहों पर इसरार नहीं करते, ऐसे मुत्तकीन का अंजाम क्या होगा, उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, यही लोग हैं जिनकी जजा है बख्शिश उनके रब की तरफ से, व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, ऐसे बागात जिनके नीचे से बहती होंगी नहरें, खालिदीन फ़ीहा, वो इन जन्नतों में रहेंगे हमेशा हमेशा, व नेअमा अजरुल आमिलीन, और क्या ही उम्दा बदला है अमल करने वालों के लिए। आगे दर्स इबरत भी दिलाया जा रहा है, कद खलत, फरमाया कि कद खलत मिन कब्लिकुम सुनन, और कितने ही गुजर चुके हैं तुमसे पहले वाक़ियात, फसीरू फिलत, बस जा सैर करो, चरो फिरो ज़मीन में, फंजरू कैफ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, और देखो कैसे अंजाम हुआ झुठलाने वालों का, कौम आद के खंडरात देखो, कौम आद के बाद कौम समूद का हाल देखो, कौम लूत के बकायात को देखो, और तुम्हें अंदाज़ा होगा कि नाफरमान कौमों पर कैसे अजाब है। आगे फिर अजमत कुरान का जिक्र है, फरमाया, और आप देखेंगे कि ये आयात 137-138 में हसूल हिदायत के दो ज़राए बयान हो रहे हैं। एक ज़रिया है तारीख़ से इबरत हासिल करना, इसलिए कुरान में जगह जगह साबका नाफरमान कौमों का भी जिक्र है और फरमा बदारों का भी जिक्र है, ताकि उससे जो है सबक हासिल किया जा सके। और हिदायत के हसूल का दूसरा ज़रिया, आसान ज़रिया, वो आयात कुरानी पर गौर व फ़िक्र है। चुनाचे यहाँ अजमत कुरान का जिक्र आ रहा है, हाज़ा बयानुल्लिन्नास, फरमाए ये कुरान ये बयान है लोगों के लिए, व हुदाँ व मौइज़ातुल्लिल्मुत्तकीन, और हिदायत है और मौइज़ा है परहेज़गारों के लिए। मौइज़ा, इसे हम वास कहते हैं, ये ऐसी नसीहत को कहा जाता है जो दिलों में नरमी पैदा कर दे, दिलों की सख्ती को दूर कर दे। तो ये कुरान का गोया आप कहें कि वस्फ है कि वो अल्लाह ताला का बयान है, हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया, और दिलों को नरमा देता है, फिर आदमी पर रिक्क़त तारी होती है, वो अपने गुनाहों पर रोता है, उसे आखरत की फ़िक्र सवार हो जाती है। आगे फिर वक्ती शिकस्त पर अल्लाह ताला जो है वो अहले ईमान की दिलजोई फरमा रहे, फरमाया वला तहनु वला तहजनु, और ना सुस पड़ो और ना गम करो, वान तुम अला ना इन कुन तुम मोमिनीन, और तुम्हें गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो आज हमें देखना चाहिए आज हम गालिब हैं या मगलूब हैं। तो पता चलता है मगलूब हैं, जिल्लत रसवाई के गड़े में, जबकि कुरान तो ये कह रहा है कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो कुरान गलत नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि हम मोमिन नहीं हैं। मोमिन की जो सिफात होनी चाहिए मोमिन वाली, वो हमारे अंदर नहीं है। लेबल हमने लगाया हुआ है मुसलमान होने का लेबल और मोमिन होने का। आगे फिर आधा आ रहा है जो असल वाक़िया चल रहा था ग़ज़वा उहद का, और वक्ती शिकस्त की हिकमतें बयान हो रही हैं। आखिर लोग परेशान थे कि ये क्या हो गया, शिकस्त क्यों हो गई, क्या अल्लाह को कुफर पसंद है माज़ल्ला, क्या अल्लाह को काफिरों से मोहब्बत है माज़ल्ला, तो ये मुसलमानों को शिकस्त कैसे हो गई। तो एक बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। चुनाचे बाकी उसका जवाब दिया जा रहा है कि शिकस्त हुई क्यों। फरमाया इन यमसस कुम करहुन, अगर पहुँचा है तुम्हें कोई सदमा है मुसलमानों, फ़कत मसल कौमा करहुम मिसलहू, तो पहुँच चुका है इसी तरह का जो है वो सदमा जो है वो उन लोगों को भी। तो बदर में उनके 70 हलाक हुए थे और उहद में तुम्हारे 70 शहीद हुए, तो इसी तरह का चरका और सदमा तो उन्हें भी पहुँचा है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, और ये फतह और शिकस्त ये दिन है जो हम फेर फेर कर लाते रहते हैं लोगों के दरमियान। तो ये गोया कहा जा रहा है कि ये जो शिकस्त है ये भी इम्तहान है। अल्लाह ने फतह देखकर देखा कि तुम क्या करते हो, अल्लाह का शुक्र करते हो या नहीं। अब अल्लाह शिकस्त देखकर देख रहा है कि अब क्या करते हो, अब भी अल्लाह के दर से वाबस्ता रहते हो या मायूस होकर और अल्लाह से एक तरफ हो जाते हो। तो फरमाया वलियालम अल्लाहुल्लज़ीन आमनू, और ताकि अल्लाह जाहिर कर दे उन लोगों को जो ईमान वाले हैं। वयत्तखिज़ा मिनकुम शुहदा, और पहुँचाए तुम में से बास को शहादत के मरतबे पर। तो शिकस्त नहीं होती तो वो 70 सहाबा शहीद कैसे होते हैं, और हम जानते हैं शहदा का मरतबा बहुत बुलंद है। अम्बिया के बाद जो मामला आता है वो शहदा का आता है, तो बहुत बड़ा मुकाम है। तो फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह दोस्त नहीं रखता ज़ालिमों को। तीसरी वजह बयान हो रही है वलियुमहिसल्लाहुल्लज़ीन आमनू, और ताकि पाक साफ कर दे अल्लाह अहले ईमान को। ये जो मुश्किलात आती हैं, सख्तियाँ आती हैं, ये गुनाहों के इजाले का ज़रिया बन जाती हैं। अल्लाह ताला उन दिक्कतों और मसाइब और तकलीफ़ और ज़ख्मों के बदले गुनाहों से माफ़ी अता फरमा देते हैं। तो फरमाया वयमहकल काफिरीन, ये चौथा सबब बताया जा रहा है ताकि अल्लाह ताला मिटा दे काफिरों को। अम हसिब तो मन तदखुलुल जन्ना, हसूल जन्नत जो है वो आसान नहीं है। कहा जा रहा है क्या तुमने ख्याल कर लिया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीन जाहदु मिनकुम, हालांकि अभी अल्लाह ने जाहिर ही नहीं किया कि कौन है जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं तुम में से। वयअलमस्साबिरीन, और नहीं जाहिर किया सब्र करने वालों को। तो गोया ये सख्त हालात आकर हैं। जन्नत इतना आसान सौदा नहीं है कि हम आराम से जो है वो जन्नत हासिल कर लें, बल्कि जन्नत के लिए मुशक्क़त है, मेहनत है। इसलिए बुखारी शरीफ में आता है हुफ्फतुल जन्नती बिल मकारी, अल्लाह ताला ने जन्नत को मुश्किलात से घेर दिया। आदमी को अपने नफ्स को मानना पड़ता है, अपनी बातिल ख्वाहिशात का खूँ करना पड़ता है, अल्लाह के आगे सर झुकाना होता है। आगे फिर मुसलमानों को याद दहानी दिलाई कराई जा रही है कि भाई तुम ही तो थे जो शहादत का शौक़ कर रहे थे, अब क्यों परेशान हो, अल्लाह ने वो शौक़ पूरा कर दिया। बहुत से लोगों को शहादत का रुतबा अता फरमा दिया। तो फरमाया वलकद कुंतुम तमन्नौनल मौता मिन कब्ल, और तुम ही तो थे जो आज ही आरजू किया करते थे मौत की इससे पहले। अन तलकौहू, कि तुम मुलाकात करो उससे। फ़कत राय तुमूहू, बस अब तुमने उसे अपनी आँखों से देख लिया। वह अन तुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे खुली आँखों से। लोग आसपास शहीद हो रहे थे और बाकी जो है देख रहे थे कि मौत बिल्कुल करीब से नज़र आ रही थी। बहुत ही मशहूर आयतों में से आयत आ रही है, आयत नंबर 144। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन से वाबस्तगी, वो कितनी अहम है उसका जिक्र आ रहा है। फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद नहीं है मगर एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, गुजर चुके हैं उनसे पहले बहुत से रसूल। अफ़इन माता उ कुतिल, अगर वो मर जाए या उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इन क़लब तुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम फिर जाओगे अपने पैरों पर उल्टा। वमन यनक़लिब अला आक़िबैही, और जो कोई फिर जाए अपने एड़ियों के बल। فلن یضر اللہ شیئا، تو اس نے ہرگز نقصان نہیں پہنچایا اللہ کو کچھ بھی، وَسَيَجْزِ اللہ الشاکرین، اللہ نیک بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ اصل میں یہ پس منظر ذہن میں رکھیے، جیسے ہی وہ افواہ عام ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے تلواریں پھینک دیں، انہوں نے کہا کیا فائدہ لڑنے کا، اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ کرو گے؟ نبی کا مشن کہا گیا توحید کو قائم کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، یہی تو لے کر آئے تھے نبی۔ تو بہت سے نبی پہلے آئے، اگر نبی شہید کر دیے جائیں یا ان کا انتقال ہو جائے تو کیا تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ گے، چھوڑ دو گے اس مشن کو؟ اور یہی آیت ہے جو تلاوت کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب آپ کا انتقال ہوا، جب آپ کا انتقال ہوا تو صحابہ پر بہت ہی گرا گزرا، اور وہ تیار نہیں تھے اس حقیقت کو ماننے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اور فرما رہے تھے کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کا سر کوڑا دوں گا، اور وہ تو اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، جیسے معراج پر گئے تھے واپس آئیں گے۔ یہاں بہت ہی شدید موقع تھا، صحابہ شدید غم میں نڈال تھے، اس موقع پر پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول۔ اور پھر ساتھ ہی کہا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ جان لیں کہ اللہ زندہ ہے، وہ قائم رکھا ہوا ہے، اس پر کبھی موت نہیں آنی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت پہلی دفعہ نازل ہوئی ہو اور ہم نے ابھی سنی۔ تو اصل وابستگی ہونی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مستقل سنت کون سی، سب سے بڑی سنت کون سے ہے؟ وہی کے آغاز سے لے کر اپنے وصال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کام کیا رہا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہی آپ کا مشن رہا ہے۔ تو اسی مشن کو ہمیں اپنا مشن بنانا چاہیے۔ آگے بیان ہو رہا ہے کہ موت کا وقت تو طے ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اور انبیاء بھی ظاہر ہے انسان ہے، ان پر بھی موت آ کر رہے گی۔ فرمایا وما کانا لنفس ان تموت، اور نہیں مر سکتا کوئی شخص الا باذن اللہ کتابا معجلا، مگر اللہ کے حکم سے، اور لکھا ہوا ہے اس کا ایک مقررہ وقت، موت کا وقت ہے، اور جب تک وہ وقت نہیں آتا موت آ نہیں سکتی، اور جب وقت آ جاتا ہے تو موت ٹالی نہیں جا سکتی۔ اس لیے وہ آپ نے مشہور روایت پڑھی ہوگی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی ہیں وہاں پر جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، اور ایک شخص کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اس شخص کے دل میں خوف پیدا ہوا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے یہاں سے فلاں مقام پر جو ہزاروں میل دور ہے وہاں پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، وہ آدمی وہاں پہنچ گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں، ملک الموت جو ہے، وہ حضرت سلمان رضی اللہ، حضرت سلمان علیہ السلام کی جو ہے وہ محفل میں آئے، تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کہ بھئی آپ اس آدمی کو کیوں اتنا گھور رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اب چند لمحوں بعد جو ہے، کچھ عرصے بعد اس کی روح فلاں مقام سے قبض کرنی ہے۔ میں حیران تھا یہ یہاں ہے، اتنے میلوں دور مجھے حکم ملا، یہ یہاں بیٹھا ہے، کیسے پہنچے گا وہاں؟ تو آپ نے مسئلہ حل کر دیا، حکم دیا، ہوا کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ تو اصل میں یہ موت کا وقت بھی طے ہے، موت کا مقام بھی طے ہے، اور موت آ کر رہے گی۔ قرآن میں چار جگہ کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جان موت کا مزہ چکھ کر رہے گی، بس عقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی عقل مند لوگوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا وما کان لنفس ان تموت، نہیں مر سکتا کوئی شخص الا باذن اللہ کتابا معجلا، مگر اللہ کے حکم سے اور ایک مقررہ وقت جو پہلے سے طے شدہ ہے۔ ومن یرد ثواب الدنیا، اور جو چاہتا ہے دنیا کا ثواب، دنیا کا فائدہ، نعطی ہی منہا، تو ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے۔ ومن یرد ثواب الآخرہ، اور جو کوئی چاہتا ہے ثواب آخرت کا، نعطی ہی منہا، تو ہم دیں گے اسے اس میں سے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم تو بہت اچھا بدلہ دینے والے ہیں شکر کرنے والوں کو۔ آگے اللہ والوں کی پاس صفات آ رہی ہیں۔ وَقَائِمٍ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی گزرے ہیں نبی کہ انہوں نے جنگ کی جو ہے اللہ والوں کے ہمراہ یعنی اللہ کے دشمنوں سے. ہم سمجھتے ہیں نیک آدمی اسے ہم کہتے ہیں جو اپنے گھر سے نکلے اور سر جھکا لے سیدھا مسجد میں چلا جائے, اور مسجد سے نکلے اور سر جھکا اور سیدھا گھر میں چلا جائے. ہم کہتے ہیں یہ بڑا شریف ہے, بڑا نیک ہے. حالانکہ قرآن نیک آدمی اسے کہتا ہے جو باطل کو للکارتا ہے, ظالموں کا ہاتھ پکڑتا ہے, اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہے, ان کا مقابلہ کرتا ہے. یہ بڑی نیکی ہے اللہ کے نزدیک, سب سے اونچی نیکی یہ ہے دشمن اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے. اس لیے کہا کہ کئی انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر اللہ کے دشمنوں سے جنگیں کی. فما واہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ, اور نہ تو انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں. وما ضعفوا, اور نہ ہی وہ کمزور پڑے. وما استکانوا, اور نہ وہ دبے. واللہ یحب الصابرین, اللہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو. ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں, ان کی آگے دعائیں آ رہی ہیں. وما کانا قولہم, اور نہیں تھا ان کا کہنا, نہیں تھی ان کی دعائیں. الا ان قالوا, مگر وہ یوں کہتے تھے, ربنا افرغ لنا ذنوبنا, اے ہمارے رب بخش دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہ. واسرافنا فی امرنا, اور جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں اپنے کاموں میں. وثبت اقدامنا, اور ثابت قدم رکھیے ہمارے قدم. ونصرنا علی القوم الکافرین, اور ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا, بس دیا اللہ نے انہیں ثواب دنیا کا بھی, یہاں میں بھی بلائی ملی انہیں. وحسن ثواب الآخرہ, اور اچھا بدلہ آخرت کا بھی. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تو پسند فرماتے ہیں نیکوکاروں کو. اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ فرما برداروں نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں. کفار کا مشن کیا ہے وہ بیان ہو رہا ہے, اور مومنین کو تنبیہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تم بات مانو ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. یردوکم عن علی اعقابکم, تو وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل, تمہیں سیدھے راستے سے تمہارا رخ پھیر دیں گے. فرمایا فتنقلبوا خاسرین, پھر ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے. اس لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ان کی بات نہ مانو, دین سے رخ نہ پھیرو. بل اللہ مولاکم, بلکہ تمہارا مولا تو اللہ ہے. وہو خیر الناصرین, اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے. تم ان کی طرف کیوں دیکھتے ہو مدد کے لیے؟ تمہیں تو اللہ کو پکارنا چاہیے, تمہارا مددگار تو اللہ ہے. آگے جو ہے شرک کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ہم عنقریب ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب. بما اشرکوا باللہ, اور یہ رعب ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ بسبب اس کے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. وما ینزل بہ سلطانا, اور اس چیز کو گویا اللہ کے برابر قرار دے دیا جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی, کوئی نقلی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. دیکھیں ایک عقل ہوتا ہے, آدمی سوچ سمجھ کر جو ہے کسی دلیل تک پہنچتا ہے, ایک نقلی دلیل کہلاتی, یعنی جو آسمان سے نازل ہوئی ہے. دین اصل میں نقل ہے, سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے نقل فرمایا, صحابہ نے تابعین سے نقل فرمایا, تابعین نے تبع تابعین کو بتایا, انہوں نے آگے بتایا, اس طرح یہ سینہ بہ سینہ دین ہم تک پہنچا ہے. تو اسے کہتے ہیں نقل, نقل ہونا. وہ نقل اس سے مراد نہیں جو ہم امتحانوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ علیحدہ ہے. اور یہ عقل اور نقل, یہ دو اصطلاحات ہیں جو دین میں استعمال ہوتی ہیں. ایک آدمی غور و فکر کر کے خود نتیجہ نکالے, ایک وہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نازل کی گئی ہو, وہ جو ہے نقلی دلیل کہلاتی. تو فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ, اور ان کا ٹھکانہ ہے آگ. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. آگے دوبارہ غزوہ احد کا ذکر آ رہا ہے, اور اس میں یہ بات یاد رکھیے, دفاع صحابہ کے لیے جہاں موقع ہو اس کی گنجائش نکالنی چاہیے. چنانچہ ابھی ہم بات کرتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اور بے شک سچا کیا تم سے اللہ نے اپنے وعدے کو. وعدہ کیا تھا؟ کہ تمہیں فتح دیں گے. اور ابتدا میں ہوا کیا؟ کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی, کفار کے قدم اکڑ گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. تو فرمایا اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ, جب کہ تم کاٹ رہے تھے انہیں اس اللہ کے حکم سے. حَتَّى اِذَا فَشَلْتُمْ, اب یہ ظاہری شکست کے, یا آپ کہیں شکست کے ظاہری اسباب بیان ہو رہے ہیں. نمبر ایک, یہاں کہ تم نے بددلی دکھائی. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، نمبر تو تم جھگڑنے لگے معاملے میں۔ اب یہاں ذکر آ رہا ہے اس گھاٹی پر مقرر تیر انداز صحابہ کا، کہ انہوں نے اپنے لوکل کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر کی بات نہیں مانی، وہ کہہ رہے تھے رکے رہو، انہوں نے کہا نہیں ہم جا رہے ہیں۔ اور نمبر تین، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور پھر تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تمہیں دکھا دیا گیا وہ جو تمہیں پسند تھا۔ فرمایا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کے جانے والے تھے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے بعض وہ ہے جو آخرت کا جانے والا ہے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، اور پھر ہٹایا تم کو اللہ نے ان سے، لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ آزمائے تمہیں۔ تو ہاں یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اکثر یہ تفسیر کی جاتی ہے کہ گھاٹی پر مقرر جو 50 تیر انداز تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے انہوں نے جگہ چھوڑ دی۔ حالانکہ کچھ اگر باتیں غور کی جائیں تو سب سے پہلا غزوہ ہوا تھا وہ غزوہ بدر ہے، اور وہ غزوہ احد سے ایک سال پہلے ہو چکا تھا، اور غزوہ احد میں مال غنیمت سے متعلق احکامات آگے تھے۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد سورہ انفال نازل ہوئی تھی، اور اس میں یہ حکم آیا تھا کہ سارا مال غنیمت جمع کیا جائے گا ایک جگہ، اور پھر اس میں سے ایک ون ففتھ، ایک بٹا پانچ، وہ دے دیا جائے گا اللہ اس کے رسول کو، اور باقی جو فور ففتھ بچے گا، چار بٹا پانچ جو بچے گا، اس میں سے ایک حصہ، ایک ایک حصہ ملے گا جو بھی مجاہدین تھے، اور جو اپنے ساتھ سواری رائے تھے انہیں دگنا حصہ ملے گا، دوہرا حصہ ملے گا۔ تو اب وہاں جا کر مال جمع کرنے سے فائدہ کیا تھا، وہ تو سب ایک جگہ جمع ہوتا، سب کو برابر برابر ملتا۔ اس لیے یہاں جو ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے جو جگہ چھوڑی وہ اس لیے کہ بھاگتے ہوئے کفار کی اور گردنیں مارے، انہیں مزید جو ہے نقصان پہنچایا جائے۔ اور یہاں جو کہا گیا کہ تمہیں جب وہ دیکھا جو تمہیں محبوب تھا اور تم میں سے کوئی دنیا کا چاہنے والا تھا، تو سورہ صف آیت نمبر 13 میں آتا ہے، وہ اخرا تو حبونہا نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی اللہ کے نزدیک تو اصل اہمیت اسی کی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قربانی دو اور جنگ کرو، باقی فتح شکست اللہ کے نزدیک ہے ہی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک دوسری چیز بھی دے دے گا جو تمہیں پسند ہے، اور تمہیں کیا پسند ہے؟ اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح۔ تو یہ آیت موجود ہے جس کے تناظر میں یہ تفسیر ممکن ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اللہ نے معاف کر دیا تم سے۔ اب یہ وہ صحابہ جن سے غلطی ہوئی، اور اس غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کا ارادہ کوئی غلط نہیں تھا، ایک اسٹریٹجیکل مسٹیک ہو گئی اور ایک نظم کی، ڈسپلن کی جو ہے وہ غلطی ہو گئی، چنانچہ یہی اللہ نے سبق سکھا دیا تاکہ آئندہ دوبارہ یہ نظم کے بارے میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہے، اور اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے درگزر فرمایا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے اہل ایمان پر۔ آگے پھر غم پر غم جو مسلمانوں کو آ رہا تھا غزوہ احد میں، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا استسعدون، جب کہ تم چڑھے چلے جاتے تھے، جب افراتفری ہوئی، دونوں طرف سے کفار آ گئے اور مسلمانوں کی بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئیں، تو ایک افراتفری مچ گئی اور لوگ جان بچانے کے لیے جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ تو فرمایا جب تم پہاڑ پر چلے جاتے تھے، ولا تلوون علی احد، اور مڑ کر نہیں دیکھتا تھا کوئی ایک بھی، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غمم بغم، پھر اس اللہ نے دیا تمہیں غم پر غم۔ اور اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے اللہ نے غم کیا دیے، یہ غم کون سے تھے؟ ایک کے بعد ایک شہادت کی خبر آ رہی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، پھر خبر آ گئی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور پھر ایک بڑی خبر جو سب سے بڑی خبر غم کی تھی کہ یہ افواہ آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو غم پر غم آ رہا تھا، لِکَی لَا تَحْزَنُوا عَلٰی مَا فَاتَکُم، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے یا جو فوت ہو جائے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خوب باخبر اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ ایک بڑا غم جو ہے اس کی وجہ سے چھوٹے غم کی حیثیت نہیں رہتی، وہ آدمی بھول جاتا ہے۔ تو اس موقع پر صحابہ کو جو ایک بڑا غم ملا وہ یہ افواہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس کے مقابلے میں شکست ہو جانا یہ چھوٹا غم تھا، چنانچہ جو ہے اس افواہ سے فائدہ یہ ہوا کہ انہیں پھر شکست کی کوئی پرواہ نہیں رہی. جب انہیں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں تو انہیں کوئی غم نہیں رہا اس عارضی شکست کا, انہوں نے پھر ڈٹ کر لڑائی کی اور کفار کو دوبارہ شکست دی. آگے پھر مومنین کا حال بیان ہو رہا ہے, بڑا خوب اس کا منظر کھینچا ہے غالب نے. وہ کہتا ہے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم, مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا, پھر نازل کیا اس اللہ نے تم پر غم کے بعد ایک امن اور اطمینان والی اونگ. صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم پر اچانک سے ایک نیند کی کیفیت طاری ہو گئی اور ایسی شدید اونگ طاری ہوئی کہ ہاتھ سے تلوار جو گویا گری جا رہی تھی. یخشا طائفت منکم, اور وہ ڈھانپ رہی تھی ایک گروہ کو تم میں سے, یعنی صحابہ پر یہ کیفیت طاری ہو رہی تھی. و طائفت قد اہم کا ہمت ہم انفسوں, اور ایک اور گروہ وہ ہے کہ ان کو فکر پڑی ہوئی تھی اپنی جانوں کی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر کی ایک اونگ سی طاری ہوئی اس نے انہیں بالکل جو ہے تازہ دم کر دیا, ان کی تھکاوٹ اور غم اور فکر وہ سب دور ہو گئی. یظنون باللہ غیر الحق, اور وہ گمان کر رہے تھے اللہ پر جو ہے وہ ناحق. اب یہاں سے حال آ رہا ہے منافقین کا, ظن الجاہلیہ, جاہلیت کے سے گمان. یقولون, اور وہ منافقین کہہ رہے تھے حل لنا من الامر من شیء, کیا ہمیں بھی اس کام میں کچھ اختیار ہے. تو یہ جملہ بظاہر تو اس کے زو معنی جملہ ہے. ایک تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بھئی فتح و شکست تو اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں تو کوئی اختیار ہی نہیں. یہ تو اس کا صحیح صحیح مطلب نکلتا ہے, لیکن حقیقت میں کیا کہہ رہے تھے, ہمارا مشورہ نہیں مانا نا, ہم کہہ رہے تھے یہاں مدینہ میں رہ کر جو ہے مقابلہ کیا جائے. دیکھو ہماری بات نہیں مانی, ہمیں تو مشورے میں شریک ہی نہیں کیا, ہماری تو بات سنی ہی نہیں جاتی. تو اب دیکھو ہماری بات نہ ماننے پر 70 جو ہے لوگ شہید ہو گئے. تو یہ اصل میں اصل بات تھی جو وہ کہہ رہے تھے. فرمایا قل ان الامر کلہ للہ, اے نبی کہہ دیجئے کہ حکم اور کام کا اختیار وہ سارا کا سارا اللہ کا ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, وہ چھپاتے تھے اپنے جی میں وہ جو ظاہر نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے. اب جو ان کا اصل معاملہ تھا وہ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے. یقولون, وہ کہتے تھے لو کان لنا من الامر شیء, اگر ہوتا ہمیں بھی معاملے میں کچھ اختیار, ما قتلنا ہاہنا, تو تم قتل نہیں ہوتے وہاں پر, ہماری بات سنتے, مدینہ ہی میں رہتے, احد میں نہیں جاتے, تو وہاں یہ قتل نہیں ہوتے. قل, اس کا جواب دیا جا رہا ہے, قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, لو کنتم فی بیوتکم, اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں بھی, لبرز الذین کتب علیہم القتل تو ضرور باہر آ جاتے وہ لوگ جن کا مقدر ہو چکا تھا قتل ہونا, الی مزاجعہم, اپنی قتل گاہوں تک. ہر آدمی کا طے ہے کہ کون آدمی کہاں پر جو ہے مارا جائے گا, اور جب وہ وقت آتا ہے آدمی خود چل کر اپنے مرنے کے مقام پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ وقت جیسے ہی آتا ہے وہ وقت اور مقام میچ ہوتا ہے اور اس کی جو ہے روح قبض کر لی جاتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اگر تم گھروں میں بھی ہوتے اور موت کا وقت آ جاتا تو اپنے مرنے کے مقام پر خود چل کر پہنچ جاتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, اور یہ تو اصل میں آزمائش تھی تاکہ اللہ آزمائے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور تاکہ وہ پاک کر دے اے مسلمانوں جو کچھ تمہارے دلوں میں. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں. تو عارضی شکست کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ منافقین کا جو ہے وہ اظہار ہو گیا, پتہ چل گیا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. عبداللہ بن ابی اس کے 300 ساتھی وہ لوگوں کے سامنے آ گئے کہ یہ گویا زبانی ہمارے ساتھ ہیں لیکن حقیقت میں ان کی زیادہ جو محبت ہے وہ اپنی جان اپنے مال سے. آگے بیان ہو رہا ہے کہ جو بزدلی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی. فرمایا ان الذین تولوا منکم, اور یقیناً وہ لوگ جو واپس پھر گئے تھے مسلمانوں تم میں سے, یوم التقى الجمعان, جس دن کے باہم مقابل ہوئے تھے دو لشکر. تو یہاں مراد وہ منافقین نہیں ہے, ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اصل میں جب گھمسان کا رن پڑا اور افراتفری مچی اور شہادتیں ہوئیں مسلمانوں میں بڑے پیمانے پر, تو پھر ایک افراتفری ہو گئی اور لوگوں نے خصوصاً جب سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اکثر لوگ میدان چھوڑ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 13 سے 15 جو ہے وہ صحابہ رہ گئے, اس کی طرف یہاں ذکر ہے. اور فرمایا کہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, انہیں پھسلا دیا تھا شیطان نے ان کے بعض شامت اعمال کے سبب جو انہوں نے کمائے تھے. تو اس سے مفسرین رائے رکھتے ہیں کہ یہ جو بزدلی پیدا ہوتی ہے, میدان چھوڑ کر آدمی ادھر ادھر ہوتا ہے, تو وہ گناہوں کا سبب ہوتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اور بے شک معاف کر دیا اللہ نے ان سب کو, یہ تمام صحابہ کے لیے جو بھی کمزوریاں, کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں, ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, لیکن انبیاء کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں, ان میں صحابہ بھی ہیں, لیکن صحابہ عدول ہیں سب کے سب, جان بوجھ کر جو ہے وہ انہوں نے کوئی جو ہے مکر اور فریب نہیں کیا, لیکن انسان ہونے کے ناطے جذبات میں بہہ کر جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں, اور شیطان انہیں بھی ٹیمپٹ کرتا ہے, انہیں بھی ان کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر یہ جو کمزوری دکھائی اور لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے معاف فرمایا. ان اللہ غفور حلیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت بار ہے. آگے مومنین کے لیے تنبیہ آ رہی ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تکونوا کالذین کفروا, مت ہو جانا ان لوگوں جیسے جنہوں نے کفر کیا. یہاں ان کافرین سے مراد حقیقی کافر ہے, یعنی منافقین. وقالوا لاخوانہم, اور وہ کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں سے, اوس اور خزرج سے یہودیوں کی رشتہ داری تھی, اور منافقین جو ہے یہ اوس اور خزرج میں سے تھے, وہ باقی لوگوں سے کہہ رہے تھے, اذا ضربوا فی الارض, جب انہوں نے سفر کیا زمین میں, او کانوا غزا, یا وہ تھے جہاد پر, لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, کہ اگر وہ جہاد کے سفر پر نہ جاتے اور غزوے میں شریک نہیں ہوتے بلکہ ہمارے پاس ہی ہوتے, تو وہ نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے. تو یہ منافقین کہا کرتے تھے کہ بھئی ہماری بات مان لیتے, باہر نہ نکلتے احد میدان میں لڑنے کے لیے, ہماری طرح واپس آ جاتے تو آج زندہ ہوتے. تو حالانکہ جس کی موت کا جو وقت اللہ نے طے کیا وہ ٹالی نہیں جا سکتی اس طرح کی چیزوں. فرمایا لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم, اللہ نے اس معاملے کو بنا دیا ان کے دلوں کی حسرت. اب یہ منافقین تو تھے لیکن ان کی رشتہ داریاں تھیں سچے مسلمانوں سے, اور وہ وہاں شہید ہو گئے, تو اب کے ان کے دلوں میں یہی حسرت رہ گئی کہ کاش ہمارے ان رشتہ داروں نے ہماری بات سنی ہوتی, یہ نہ نکلے ہوتے تو آج زندہ ہوتے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے ان کے دلوں کی حسرت بڑھانے کے لیے جو ہے یہ معاملہ کر دیا. فرمایا واللہ یحیی و یمیت, حقیقت کیا ہے کہ اللہ ہی زندگی عطا فرماتا ہے, اللہ ہی موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. مقام شہادت کا بیان آ رہا ہے, ولا ان قتلتم فی سبیل اللہ او متتم, اور اگر تم قتل کیے جو اللہ کی راہ میں, یا تم اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے اور تمہیں ویسی موت آ جائے, لمغفرت من اللہ و رحمہ, تو پھر اللہ کی طرف سے مغفرت ہے, اس کی رحمت ہے, خیر مما یجمعون, ہر اس چیز سے بڑھ کر ہے جو ہے جمع کی جاتی ہے. تو جو کچھ تم جمع کرتے ہو ان میں سب سے بہترین کیا چیزیں ہیں, وہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. آگے مکارم اخلاق آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور اسی میں امیر کے لیے ہدایات آ رہی ہیں, کسی بھی لیڈر کو یا امیر کو کیسا ہونا چاہیے, اس میں کیا صفات ہونی چاہیے. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, بس اللہ کی رحمت سے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی نرمی کا برتاؤ کرنے والے ہیں, نرم زبان ہیں, بڑا جو ہے وہ نرمی سے برتاؤ کرنے والے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ ہوتے سخت گو اور درشت یعنی غصہ کرنے والے اور سخت دل, لَنْفَظُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ سب چھٹ جاتے آپ کے آس پاس سے. فَاعْفُ عَنْهُمْ, بس آپ درگزر کیجئے ان سے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے اللہ سے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور مشورے میں شریک کیجئے انہیں, حالانکہ آپ دیکھیں کہ غلطی ہوئی اور وہ گھاٹی پر سے جگہ چھوڑ دی جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے نقصانات ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی غلطی سے درگزر کیجئے, نہ صرف آپ انہیں معاف کیجئے بلکہ اللہ سے ان کی معافی کے لیے دعا کیجئے. تو دیکھیں جب کسی ساتھی سے کوتاہی ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے, تو جو امیر ہوتا ہے اس کے دل میں اس ساتھی کے لیے کدورت پیدا ہو جاتا ہے. امیر کہتا ہے یہ آدمی صحیح نہیں ہے, اس نے اپنے تھوڑی سی سستی دکھائی یا دنیا کا لالچ دکھایا, اتنا بڑا ہمارا نقصان ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو خود معاف کرو, دوسرا اللہ سے معافی کی جو ہے دعا کرو. تو جب آدمی اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ میرے ساتھیوں کی کوتاہی دور فرما دے, تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا, اس کی طبیعت سے اس ساتھی کے خلاف جو رنجش تھی وہ تو دور ہو ہی جائے گی. اسی طرح فرمایا کہ انہیں مشورے میں بھی شریک کیجیے, ورنہ ایسے ساتھی جن سے غلطی ہو جائے آدمی کہتا ہے بس اب ان کی بات ہی نہیں سننی, اب انہیں کام ہی نہیں دینا, یہ ہے ہی بہت جو ہے نالائق ہیں. تو بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, انہیں مشورے میں شریک رکھیں. ٹھیک ہے ان سے کوتاہی ہو گئی, لیکن آئندہ اب جو ہے وہ یہ کوتاہی نہیں کریں گے, تو انہیں شریک رکھیں. لیکن ساتھ ہی فرمایا واحضہ عظمتا, پھر جب آپ ارادہ کر لیں, تو یہاں واحد کا صیغہ ہے, گویا امیر کو اختیار ہے فیصلہ کرنے کا. اور مزید مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر اکثریت کی رائے کا پابند بھی نہیں ہے, مشورہ سب سے لے گا لیکن فیصلہ پھر خود کرے گا سارے مشورے سننے کے بعد. اور امیر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے جو مشورہ دیا اسی پر عمل کرے, بلکہ وہ خود غور و فکر کر کے ایک نتیجے پر پہنچے گا, اور جو فیصلہ کر لے تو آگے فرمایا فتوکل علی اللہ, تو پھر بھروسہ کیجئے اللہ پر, ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں بھروسہ کرنے والوں کو. تو ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے, مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے. تو اللہ پر بھروسہ ہو تو کتنا بھی مشکل معاملہ کیوں نہ ہو آدمی مایوس نہیں ہوتا, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری مدد کرنے والا اللہ ہے, وہ میرے ساتھ ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, کائنات کا مالک ہے. آگے ترغیب دی جا رہی ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کی, اور بیان ہو رہا ہے کہ فیصلہ کن چیز کیا ہوتی ہے فتح و شکست میں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. پریشان نہ ہو اپنے ساتھیوں کی کمی کا یا اسباب کی کمی کی وجہ سے, اور دشمنوں کی بڑی تعداد سے مروب نہ ہو, ان کے ساز و سامان سے مروب نہ ہو. اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. لیکن سوچنا چاہیے وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس اللہ کے بعد. تو اللہ کو ناراض کر کے یہ امریکہ اور یہ نیٹو والے, یہ ہماری کوئی مدد کر سکیں گے؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے, ہم اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا اپنی قبر کھود رہے ہیں, خود اپنے لوگوں کو خود بمباری کر کے انہیں گھروں سے نکال رہے ہیں, پھر ان سے ہمدردی کر رہے ہیں کہ اب ان آئی ڈی پیز کے لیے مال خرچ کرو, اور ان کے لیے خود ہی بمباری کر کے ان کے گھر تباہ کر دیے, انہیں قتل کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ جب بے گھر ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے ان کے لیے کیمپس لگاؤ, اور انہیں جو ہے وہ بھائی پہلے ہی کیوں یہ کام کر رہے ہیں, غیروں کے کہنے پر کر رہے ہیں. تو یہ یہود و نصارہ یہ مددگار نہیں ہے, مددگار کون ہے؟ مومنین کا اللہ ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں. اللہ ہمارے ساتھ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کی فرما بداری کریں گے, اور جب اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے, نہ کہ اللہ کی نافرمانیاں کریں اور کفار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کے فرنٹ لائن الائی بن جائیں, تو جب اللہ کی مدد آئے گی. تو اللہ تعالی ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اہل ایمان. عصمت رسول کا بیان آ رہا ہے, منافقین کی ایک اور بد اخلاقی کا ذکر آ رہا ہے. بدر کے غنائم جب تقسیم ہو رہے تھے تو ایک قیمتی سرخ چادر ادھر ادھر ہو گئی, ان منافقین نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے رکھ لی ہوگی. معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ پھر عصمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرما رہے ہیں. فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَن يَغُلَّ, اور کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ, اور جو کوئی خیانت کرے گا, يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وہ اٹھا کر لائے گا اس خیانت کو قیامت کے دن. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, اور پھر پورا پورا حساب دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ جو ہم لوگوں کا حق مارتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی کمائی کر لی, قیامت کے دن اسے لانا پڑے گا. وہ جو ناجائز زمینیں ماری ہوتی ہیں تو یہ زمین جو ہے گلے میں توک بنی بھی وہاں لانی پڑے گی, اور وہاں پر لوگوں کی امانتیں دینی پڑیں گی. ظاہر ہے وہاں پلے تو کچھ نہیں ہوگا, تو اپنی نیکیاں دے کر جو ہے وہ معاملہ کرنا پڑے گا. اور بعد میں حالت یہ ہو جائے گی, جیسے مسلم شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो पहाड़ जैसी नेकियां लाएगा लेकिन उसने लोगों के हकूक़ मारे होंगे, उनके साथ बद अखलाकी की होगी, उनका हक गसब किया होगा, तो क़यामत के दिन फिर उसे लोगों के हकूक़ लौटाने होंगे और यहाँ तक कि उसकी नेकियाँ ख़त्म हो जाएंगी और अभी दावेदार बाकी होंगे, तो उन दावा करने वालों के गुनाह इसके हिस्से में डाले जाएंगे, यहाँ तक कि फिर मामला ये होगा कि इसकी सारी नेकियाँ ख़त्म हो जाएंगी और गुनाह इसकी झोली में भर जाएंगे और इसे जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा। ये मफहूम है हदीस का। तो ये आदमी है जो मुफलिस है। आगे फरमा बरदारों और नाफरमान बंदों में फ़र्क बयान हो रहा है। फरमा अफमन तबा रिजवान अल्लाह, तो क्या जिसने पैरवी की अल्लाह की रज़ा की, कमम बा बिसखतम मिन अल्लाह, क्या वो ऐसा हो जाएगा जो आ गया अल्लाह के गज़ब। एक शख्स वो है जो अल्लाह की फरमा बरदारी में ज़िंदगी गुजारता, अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को बचाता रहता, दूसरा वो है जो अल्लाह की नाफरमानियाँ करता है, अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारा, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं। वमावाहु जहन्नम, और इस नाफरमानी करने वाले का ठिकाना है जहन्नम, वबे असल मसीर, और वो बहुत बुरी जगह है लौटने के अतबार से। हम दराजातुन इंदल्लाह, उन सब के दर्जे हैं अल्लाह के यहाँ। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, अल्लाह खूब देख रहा है जो वो करते हैं। आगे नेमत उज़्मा का बयान है, अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान जो मोमिनों पर है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, बेशक अल्लाह ने एहसान फरमाया ईमान वालों पर। इस बासा फ़ीहिम रसूल मिन अन्फुसिहिम, जबकि उसने मबूस फरमाया एक रसूल खुद उन्हीं में से। यतलु अलैहिम आयातिही, और वो रसूल कौन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके चार काम यहाँ आ रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार काम कुरान में चार जगह, सूरह बकरा में दो जगह हम पढ़ा है, ये सूरह आल इमरान में, फिर अगली जो आखिरी दफ़ा आएगा सूरह जुमा आयत नंबर 2। फरमाया यतलु अलैहिम आयातिही, वो नबी तिलावत करते हैं उन पर उस अल्लाह की आयात। वयुज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करते हैं, गुनाह उसको उनसे धोते हैं। नंबर 3 वयुअल्लिमुहुमुल किताब, उन्हें तालीम देते हैं अल्लाह के अहकामात की। वलहिक्मा, उनकी हिकमतें भी बयान करते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लाल मुबीन, और यकीनन वो थे इससे पहले खुली गुमराही में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चारों बुनियादी काम कुरान के ज़रिए किए, कुरान की तिलावत करना, कुरान की आयात से लोगों का तज़किया करना, कुरान पढ़कर अल्लाह के अहकामात बताना, फिर कुरान से ही उनकी हिकमतें बयान करना, तो ये भी बहुत बड़ा तरीका है। हाँ, इसके अलावा भी अहादीस के ज़रिए भी जो है ये काम किया गया, लेकिन हमने अब कुरान और हदीस को छोड़कर नए नए तरीके अख्तियार कर, अब पता नहीं क्या लाल पीली नीली बत्तियों के ज़रिए तज़किया हो रहा है, और जो है वो ऐसे गैर मसनून तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं जो ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख्तियार किए ना सहाबा ने अख्तियार किए, तो हमें ये काम कुरान से ही करने चाहिए। फरमाया व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लाल मुबीन, और यकीनन वो थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले खुली गुमराही में। अवलम्मा असाबत कुम मुसीबा, और क्या पहुँची है तुमको कोई मुसीबत। कद असब तुम मिस लिया, कि तुम पहुँचा चुके हो उससे दो चंद, अगर तुम्हें जो है ओहद में चरका लगा है तो तुम बदर में वैसी तकलीफ पहुँचा चुके हो कुफ़ार को। कुल तुम अन्ना हाजा, फिर तुम कहते हो ये हमें क्यों पहुँची है, हमें शिकस्त क्यों हो गई, उसका सबब बयान हो रहा है। कुल हुआ मिन इंद अन्फुसिकुम, ऐ नबी कह दीजिए कि ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, ये तुम्हारे अपनी तरफ से। इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। साथ ही फिर हकीकी सबब बयान हो रहा है। वमा असाबकुम यौमल तकल जमान, और जो पहुँची है तुम्हें मुसीबत उस रोज़ जिस दिन दोनों फ़ौजें आमने सामने जमा हुई थी। फ़बे इज़्निल्लाह, तो ये अल्लाह के हुक्म से हुआ। वले यअलम अल मोमिनीन, और ताकि वो जाहिर कर दे ईमान वालों को। तो असल में अदब ये है कि जो कोई खैर मिले तो उसे अल्लाह से मंसूब किया जाए कि भाई ये खैर अल्लाह की तरफ से, और जो कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, तकलीफ़ आए, बला आए, तो उसे अपने हाथों से मंसूब करना चाहिए कि हमारे गुनाहों के सबब ऐसा हुआ। वरना हकीकत यह है कि कोई अच्छाई हो या बुराई हो, वो सब अल्लाह के इज़्ज़त से होता है। अल्लाह के इज़्ज़त के बग़ैर कोई काम इस कायनात में नहीं होता। अच्छे या बुरे जो भी हालात आ रहे हैं वो अल्लाह के इज़्ज़त से आ रहे हैं। अलबत्ता अच्छे हालात को अल्लाह से मंसूब करना चाहिए और बुरे हालात के आने पर तौबा करनी चाहिए, अल्लाह की तरफ पलटना चाहिए, गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आगे हिकमत शिकस्त बयान हो रही है। वलियालम अल्लज़ीना नाफ़कू, और ताकि अल्लाह ज़ाहिर कर दे मुनाफ़िकों को। وکیل لہم، اور کہا گیا ان سے تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، آؤ جہاد کرے لڑے اللہ کی راہ میں یا پھر اپنی مدافعت ہی کریں ان کافروں سے۔ قالوا، اس پر وہ کہنے لگے لو نعلم قتال لتبعناکم، اگر ہم جانتے لڑنا تو ہم تمہاری پیروی کرتے۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں یہ لڑنا نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ خودکشی ہے، اتنے بڑے دشمن سے لڑ رہے ہو۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر سے عہد والے دن اس روز زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان۔ منافقوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی طبیعت کفر اور اسلام کے درمیان ڈولتی رہتی، کبھی دنیا غالب آتی ہے تو کاروبار، کمانا، دنیا اتنی سوار ہو جاتی ہے فرائض سے غافل ہو جاتی، پھر اللہ ایک چاند نکال دیتا ہے تو پھر جو ہے دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، پھر نمازوں کی فکر ہو جاتی ہے، ہو جاتی، اور ابھی دوسرا چاند نکلا نہیں ہوتا کہ عید سے دوبارہ جو ہے وہ ساری برائیاں شروع ہو جاتی۔ تو یہ جو منافق ہے وہ ڈولتا ہی رہتا ہے ادھر سے ادھر، لیکن مومن کیا ہے، وہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ ایمان پر برقرار رہتا ہے، وہ نیک اعمال کی طرف چلتا رہتا ہے، اور جو اس سے گناہ ہوتے ہیں ان پر فوراً توبہ کرتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ عہد والے دن کفر سے زیادہ نزدیک تھے ایمان کے بجائے۔ تو فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان یقولون بافواہم، اور وہ کہتے تھے اپنے منہ سے وہ بات ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں تھی ان کے دلوں میں، واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کہتے، جو کچھ وہ چھپاتے تھے۔ آگے ان کے اعتراض کا اعتراض بھی آ رہا ہے، اس کا جواب بھی آ رہا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، حالانکہ وہ خود پیچھے بیٹھے رہے تھے، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہیں قتل ہوتے۔ قل فدراؤ عن انفسکم الموت، اے نبی ان سے کہیے ذرا ٹال کر دکھاؤ اپنے آپ پر سے موت کو، تم پر بھی موت آئے گی، اتنی حسن تدبیر کرنے والے ہو اور تمہاری اتنی زبردست پلاننگ ہے کہ تمہاری باتیں مانی جائیں تو آدمی موت سے بچ سکتا ہے، تو جب تم پر موت آئے تو ذرا بچ کر دکھانا، پھر کوئی تدبیر لڑانا ایسی کہ تم بچ جاؤ موت سے۔ تو فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں اتنے سچے ہو۔ آگے مقام شہداء کا بیان ہے، ولا تحسبن الذین قتلوا، اور ہرگز نہیں سمجھنا ان لوگوں کو جو شہید ہو جائیں، فی سبیل اللہ امواتا، اللہ کی راہ میں مردہ، بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ایک حیات جاویدہ حاصل ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں، فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ خوش ہیں اس سے جو عطا کیا اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے، ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں سے بھی جو ابھی ان سے جنہوں نے ملاقات نہیں کی اور وہ اپنے پیچھے چھوڑ آئے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دو چار ہوں گے۔ تو شہداء کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک حیات جاویدہ عطا فرماتے ہیں، نمبر دو اللہ انہیں رزق دیتے ہیں جن کا ہم زندہ لوگ چور نہیں کر سکتے، نمبر تین اللہ کے ہاں ان کے قرب کے بڑے بلند درجات ہیں، اور نمبر چار اپنے پیچھے جو پسماندگان چھوڑ کر گئے ان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کی روحیں اللہ تعالیٰ انہیں سبز پرندوں کا سا جو ہے جسم عطا فرماتے ہیں، اور وہ جنتوں میں سیر کرتی پھرتی ہیں، اور پھر جب آرام کرنا چاہتی ہیں تو ان کے محل قندیل کی مانند عرش سے لٹک رہے ہوتے ہیں، ان میں آرام کرتی ہیں۔ تو گویا آپ دیکھیں گے کہ شہید کے لیے جو برزخ ہے وہ جنت میں طے ہوتی، اور جب قیامت کا اعلان کیا جائے گا، قیامت قائم کی جائے گی، تو وہ مستقل پھر جنتوں میں رہیں گے شہداء۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ دیکھیں مرنا تو ہے، بعض لوگ کسی ٹرک کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں، بعض لوگ اسپتالوں میں ایڑیاں لگڑتے ہوئے مر جاتے ہیں، تو یہ موت تو آنی ہی آنی ہے، بہترین موت کون سی ہے، جو اللہ کی راہ میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شوق شہادت نصیب فرمائے، اور شہید کا جو ہے بڑا مقام ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ خون کے پہلے قطرے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی ساری جو سارے گناہ معاف فرما دے، اور موت تو آتی نہیں ہے، اسے ایک زندگی ملتی، اور برزخ کا معاملہ جنت میں طے ہوتا ہے۔ آگے فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے انعامات پر اس کے فضل سے. ون اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اور اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا جو ہے مومنین کے اجر کو. آگے مومنین کے اوصاف آ رہے ہیں, اور غزوہ حمراء الاسد کا بھی ذکر آ رہا ہے. الذین استجابوا للہ والرسول, وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ اس کے رسول کا. من بعد ما اصابہم القہر, اس کے بعد کہ پہنچا انہیں چرکا صدمہ, شدید زخمی ہوئے غزوہ احد میں. حکم کیا تھا کہ اب تعاقب کرو. آپ خود سوچیں, اتنے زبردست جنگ, 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں, خود صحابہ بڑے زخموں سے چور ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے زخمی ہیں, لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تعاقب کرو, اور تمام صحابہ نے آپ کا حکم مانا, اور اس حالت میں بھی تھکے ہونے کے باوجود, زخمی ہونے کے باوجود جو ہے تعاقب کیا. فرمایا للذین احسنوا منہم, یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے. واتقوا اجر عظیم, اور پرہیزگاری اختیار کی, بہت عظیم اجر ہے. آگے مومنین کی استقامت کا ذکر ہے. الذین قال لهم الناس, یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا دوسرے لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لكم فخشهم, بس لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں, نئی کمک آ گئی ہے اور فوجیں جمع ہو رہی ہیں, ان سے ڈرو. فزادهم ایمانا, تو اس خبر نے نہیں بڑھایا مگر ان کے ایمان کو. جیسے بات ہوئی تھی کہ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, قریش کے سب سے بڑے سردار تھے, اور یہ جب احد سے باہر نکلے تو پلٹ کر حملہ کرنا چاہتے تھے, لیکن پتہ چلا مسلمان خود تعاقب کر رہے ہیں تو آگے بڑھ گئے. لیکن رستے میں انہیں ایک قافلہ ملا, عبد القیس کا قافلہ, اسے کچھ انہوں نے مال متا دیا, اور قافلے والوں سے کہا کہ جا کر مسلمانوں کو ڈراؤ کہ کفار کو کمک آ گئی ہے, نئے فوجی آ گئے اور وہ آ کر تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ عبد القیس کے اس قافلے نے جا کر مسلمانوں سے یہی کہا کہ بھئی لوگ جمع ہو رہے ہیں اور تم ڈرو ان سے, لیکن انہوں نے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فزادہم ایمانا, اس خبر نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا. وقالوا حسبنا اللہ, اور صحابہ پکار اٹھے کہ کافی ہے اللہ ہمارے لیے. ونعم الوکیل, اور وہ سب سے اچھا جو ہے وہ مددگار ہے, کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل, انجام کیا ہوا ان کی استقامت کا, پھر وہ لوٹے اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء, نہیں پہنچی انہیں کوئی بھی برائی. واتبعوا رضوان اللہ, بلکہ انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی. واللہ ذو فضل عظیم, اللہ بڑے عظیم فضل والا. جب صحابہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم چاہتے ہی کیا ہیں, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشوہ کشائی, بھئی اس سے بڑی جو ہے سعادت کیا ہوگی کہ اللہ کی راہ میں شہادت ہو جائے. لیکن وہ ایسے ہی ان کے ڈھکوسلے تھے, وہ انہوں نے تو پلٹ کر آنا نہیں تھا. تو صحابہ نے حمراء الاسد تک, جو 8 میل دور ہے مدینہ سے, وہاں تک تعاقب کیا, پھر انتظار کیا. جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ آنے والے نہیں ہیں, چلے گئے کفار, تو پھر پلٹ آئے جو ہے وہ مدینہ, اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رضا کے ساتھ. فرمائے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, اور یہ شیطان ہی تو ہے اے مسلمانوں جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. فلا تخافوہم وخافون, بس تم ان سے نہ ڈرو کافروں سے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے سے ڈرو. ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی ایمان والے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے. ولا تحزن کا, اور نہ غمگین ہو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الذین یسارعون فی الکفر, ان لوگوں کی وجہ سے جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں کفر میں. انہم لن یضروا اللہ شیئا, بے شک وہ ہرگز نہیں ضرر پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الاخرہ, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہیں ہو ان کا حصہ آخرت میں کچھ بھی. یہ زیادہ سے زیادہ جرائم کریں اور زیادہ سے زیادہ گناہ اپنے حصے میں سمیٹیں تاکہ آخرت میں اجر کا کوئی حصہ ان کے لیے نہ رہے. ولہم عذاب عظیم, اور انہی کے لیے بڑا عظیم عذاب. یہ بھی ایک سبب ہے شکست کا, تاکہ کفار جہنم کے مستحق ہو جائیں. اب ان جہاں ان کے دیگر گناہ تھے وہاں مزید گناہ بڑھ گئے صحابہ کو شہید کرنے کے. پھر عام کافروں کا انجام بیان ہو رہا ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان, اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے. لن یضر اللہ شیئا, نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ، کہ جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ وہ کہتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ہم تو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم نے اتنے صحابہ کو قتل کر دیا، بھئی اگر یہ سچے رسول ہیں اور واقعی یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تو ہم پر تو فوراً عذاب آ جانا چاہیے ان گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو اللہ ان پر عذاب نہیں بھیج رہا، انہیں ڈھیل دے رہا ہے، تو یہ کفار اس ڈھیل کو اپنے لیے خیر نہ سمجھے، بلکہ یہ ڈھیل ان کے لیے الٹا عذاب کا باعث ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ فرمایا انما نملی لہم لیزدادو اثما، ہم تو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ آگے سے آگے بڑھ جائیں گناہوں میں، اور گناہ کر لیں اور گناہ کر لیں۔ ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب۔ ابتلا و آزمائش کی حکمت بیان ہو رہی ہے، سخت موقع کیوں آتے ہیں، اللہ نے شکست کیوں دی، بعض دفعہ آدمی کی محنتوں کا نقصان کیوں ہوتا ہے اور وہ پریشانیوں میں کیوں گزرتا ہے؟ تو فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، ہرگز نہیں چھوڑے گا اللہ ایمان والوں کو سال پر جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے۔ تو یہ جو مشکل حالات آتے ہیں، شدید حالات آتے ہیں، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون اللہ اس کے رسول سے اور دین سے محبت کرنے والا ہے اور کسے اپنی جان اور مال پیاری ہے۔ تو پتہ چل گیا کفار کو اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، انہیں اپنی جان اور مال سے محبت ہے، اس لیے 300 جو ہے وہ میدان احد چھوڑ کر واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور ہرگز جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلع کر دے تم کو غیب پر، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور لیکن اللہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ تو عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، نبیوں کو چن لیتا ہے، انہیں غیب کی بعض خبروں میں سے خبر دے دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، تمہارا اصل کام کیا ہے، تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو پھر تمہارے لیے بہت عظیم اجر۔ آگے بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اس میں جو دیا اللہ نے اپنے فضل میں سے دیا وہ بھی اللہ کا ہے، اللہ ہی کی راہ میں دینے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ فرمایا ہوا خیر اللہم، یہ کنجوسی کرنے کو اپنے لیے خیر نہ سمجھے، بل ہوا شر اللہم، بلکہ یہ برا ہے ان کے لیے، سیطوقون ما بخلوا فی بہی یوم القیامہ، اور جلدی توق پہنائے جائیں گے انہیں اس چیز کا جس کا انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، وللہ میراث السماوات والارض، فرمایا کہ اللہ ہی کی میراث ہے آسمان اور زمین، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اس میں وہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، تو پھر جو ہے انہیں زہریلے سانپ کا طوق پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، خوشی خوشی زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے، اور ہم پڑھ چکے جامع ترمذی کی روایت کہ وفی المال حق سوا الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے رشتہ داروں کے، محتاجوں کے حقوق رکھے، تو وہ حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اور جو یہ مال جو ہے جمع کر کر رکھتا ہے اور خرچ نہیں کرتا غریبوں پر اللہ کی راہ میں، تو یہ مال زہریلا سانپ بن کر اسے اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ آگے یہود کی گستاخیوں کا ذکر ہے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یقیناً سن لیے بات اللہ نے ان لوگوں کی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیا، نقل کفر، کفر نہ باشد، وہ کہتے تھے کہ یقیناً اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ تو فرمایا سنکتب ما قالوا، بس ہم لکھیں گے جو انہوں نے کہا ہے، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو نہ حق، ونقول، اور ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، کہ اب چکھو جلانے والا عذاب۔ اب اس ان ساری گستاخیوں کا سبب کیا ہے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، اور اس عذاب کا سبب کیا ہے؟ کہ یہ ہے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یہ جو بڑے بڑے گناہ کیے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنت تھوڑی ملے گی، اس کا نتیجہ تو یہ ہے کہ عذاب ملے گا۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ نہیں ہے چاہتا کہ بندوں پر ظلم کرے۔ تو یہ تو بندے خود اپنے آپ کو ظلم کا مستحق بناتے ہیں، عذاب کا مستحق بناتے ہیں۔ فرمایا الَّذِينَ قَالُوا، اور یہود کا ایک اور جھوٹ آ رہا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے تو ہم سے عہد کیا ہے، اللہ نؤمن علی رسول، کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی رسول پر، حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس قربانی، تاکلہ النار، جسے آگ کھا جائے۔ تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی یہی تو علامتیں ہیں تورات کے اندر، اور یہ علامات ساری موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم خود مانتے ہو، اور پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ان پر؟ تو وہ کہتے تھے بھئی ہم سے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رسول اسے ماننا، نبی اسے ماننا، کہ جو قربانی پیش کرے، پھر آسمان سے ایک آگ آئے اور وہ اس قربانی کو کھا لے۔ پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، ہم آگے سورہ مائدہ میں پڑھیں گے حابیل قابیل کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، دونوں نے قربانی پیش کی اور حابیل کو قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ اس وقت طریقہ کیا ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی اللہ نے قبول کی اسے جلا دیتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سے تو اللہ نے یہ وعدہ کیا، گویا آپ قربانی پیش کریں اور آسمان سے ہمارے سامنے سامنے آگ آئے اسے جلا دے، تو ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں جواب دیجئے، قد جاءکم رسول من قبلی، آ چکے ہیں تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح معجزات کے ساتھ، وباللذی قلتم، اور اس معجزے کے ساتھ بھی جو تم مانگ رہے ہو، فلما قتلتموہم، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ جو معجزہ تم ابھی مطالبہ کر رہے ہو، یہ تو سابقہ انبیاء دکھا چکے، اور یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی تم نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ الٹا ان انبیاء کو قتل کر دیا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو جھٹلائے جا چکے ہیں بہت سے رسول آپ سے پہلے، جاؤ بالبیناتی والزبوری والکتاب المنیر، جو لائے تھے روشن دلیلیں اور صحیفے اور واضح کتابیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اصل کامیابی کیا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھ کر رہنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورے پورے دیے جائیں گے تمہارے کاموں کے اجر قیامت کے دن، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو کوئی بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں وہ ہے کامیاب، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ موت تو آ کر ہی رہے گی، دنیا میں جی لگا رہے ہو، یہاں کی نعمتیں جمع کر رہے ہو، گھر ایسے بنایا ہے جیسے 1000 سال اسی میں رہو گے، لیکن یہاں تو عارضی قیام ہے، دنیا کی یہ ساری چیزیں دھوکہ ہے، اصل نعمتیں آخرت میں۔ بھئی ہم کتنا رہ لیں گے، کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ 100 سال زندہ رہیں گے، کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں 200 سال زندہ رہیں گے، ایک بھی نہیں ہے شاید، ہمیں خود پتہ ہے اتنی طویل زندگی نہیں ہے، اب جایا ہی چاہتے ہیں، آدھی سے زیادہ زندگی اکثر لوگ گزار چکے، لیکن جو ہے وہی دنیا کا جو ہے وہ جا ہی نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن جو کیا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ کامیاب کون ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، قرآن کی نظر میں وہی کامیاب ہے، اور جو جہنم میں چلا گیا چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ ناکام ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لے، جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچ کر کہ کوئی بات نہیں، کچھ دن جہنم کی آگ سہریں گے، لیکن ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، اور حدیث میں وہ حدیث ہم سب کو یاد ہے کہ جس نے خلوص سے کلمہ پڑھا ہوگا وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، لیکن پہلے کہاں جائے گا؟ پہلے جہنم میں جائے گا، اور جہنم کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ بالکل اس طرح کا معاملہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو پکڑ لے اور پھر ٹارچر کرے، آپ کے ہاتھ پاؤں توڑ دے، ڈرل مشین سے سوراخ کر دے، آپ کو جلائے، آپ کے جسم کی دھجیاں اڑا دے، اور پھر آپ کو بس قتل نہ کرے اور لا کر چھوڑ دے، تو آپ بہت خوش ہوں گے کہ میں بڑا کامیاب ہوں، دیکھو میری زندگی سلام۔ یہ تو بھائی جہنم میں جو چلا گیا اس نے اللہ کے غضب کو دیکھ لیا، اللہ کے غصے کو دیکھ لیا، اللہ کے عذاب کو سہ لیا، اب کیا کامیابی؟ اس لیے جو بھی جہنم میں چلا گیا اصل میں ناکام ہے, چاہے پھر نکال کے جنت میں کیوں نہ چلا جائے. اصل کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بالکل بچا لیا جائے اور سیدھا جنت میں چلا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے دھوئیں سے بھی محفوظ رکھے. جہنم میں جانا تو بہت دور کی بات. آگے آزمائش ناگزیر ہے, امتحان ہو کر رہے گا. فرمایا وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اور تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں اپنی جانوں میں. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو ہے تکلیف دہ باتیں جنہیں دی گئی ہے کتاب تم سے پہلے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں بہت زیادہ اذیت دینے والی باتیں. لیکن کامیابی کے کرنے کے دو ہی کام ہیں, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, لیکن اگر تم صبر کرو حق پر جمے رہو, وَتَتَّقُوا, اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور جب لیا اللہ نے اقرار ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, کہ تم ضرور جو ہے وہ صاف صاف بیان کرو گے لوگوں کے لیے. ولا تکتمونہ, اور تم ہرگز نہیں چھپاؤ گے اللہ کی کتاب کو. تو یہاں کتاب اللہ کا بیان, کتاب کے حقوق آ رہے ہیں. فنبذہ وراء ظہورہم, تو پھینک دیا ان میں سے ایک نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے. اب ذرا غور کیجئے, تاریخ پڑھیے, تاریخ کا مطالعہ کیجئے, یہودیوں کا کون سا گروہ تھا جس نے اٹھا کر تورات کو اپنے کمر کے پیچھے پھینک دیا؟ یا عیسائیوں میں سے کون سا گروہ ہے جس نے انجیل کو اٹھا کر اپنی کمر کے پیچھے پھینک دیا؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ محاورہ ہے عربی کا, کمر کے پیچھے ڈالنے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ عمل نہ کرنا, گویا اس سے رخ پھیر لینا. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو آج میں اور آپ کر رہے ہیں. قرآن کچھ کہہ رہا ہے, ہم نے کمر پھیری ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں قرآن کہتا رہے ہم نے تو یہ کرنا ہے. تو اصل میں قرآن کی جو بے ادبی وہ یہ ہے کہ قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرنا, اس سے رخ پھیر لینا, پیٹھ پھیر لینا قرآن سے. یہ نہیں مطلب ہے کہ پیٹھ کرنا, اس کا ہم بڑا اہتمام کہتے ہیں کہ قرآن پر پیٹھ نہ ہو. تو بھائی یہ تو محاورہ ہے پیٹھ کا, اصل پیٹھ ہونا تو قرآن کے خلاف عمل کرنا. تو اللہ تعالیٰ حقیقی بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرمائے. فرمایا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور لیے انہوں نے اس کے عوض تھوڑی سی قیمت. بھئی قرآن کی خلاف ورزی کر کر کیا حاصل کیا؟ کچھ حرام کما لیا, کچھ حرام مزے لے لیے, بس یہی کچھ کمائی کی ہے. لیکن فرمایا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا, اور ہرگز نہ خیال کریں وہ ان کو جو خوش ہوتے ہیں اس بات سے جو وہ کرتے ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسی تعریف کی جائے جو اعمال انہوں نے نہیں کیے. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ, پس ہرگز نہ خیال کریں کہ وہ نجات پائیں گے عذاب سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے ہے بڑا دردناک عذاب. تو یہ بھی ایک صفت آ رہی ہے منافقین کی, یہ کہ ایک تو اپنی تعریف چاہتے ہیں, جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں, پھر وہ یہ تعریف چاہتے ہیں کہ جو اعمال کیے بھی نہیں کہ وہ بھی ان سے منسوب کر دیے جائیں. تو ایسے لوگوں کا ہوگا کیا انجام کے دردناک عذاب میں ڈالے جائیں گے. آگے پھر توحید کا ذکر ہے, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جی ایک رکو رہ گیا, پھر یہ سورت ختم ہو رہی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے, اور اولو الالباب کی ایمان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. اولو الالباب کون ہے؟ عقل مند لوگ, جنہیں قرآن کہتا ہے عقل کا استعمال کرنے والے. اور اس میں پورا جو رکوع ہے اس کے حوالے سے چند روایات ہیں. ایک تو ابن مردویہ کی روایت ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اما عائشہ کی باری تھی, ان کے حجرے میں آئے اور کچھ دیر آپ نے آرام فرمایا, اور پھر کہا کہ عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اللہ کی عبادت کروں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں پسند کرتی ہوں آپ کی قربت بھی, اور میں یہ بھی پسند کرتی ہوں کہ آپ اللہ کی عبادت کریں. پھر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے اور پھر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر آپ نے رکوع فرمایا اور روتے رہے، پھر آپ نے سجدہ فرمایا اور روتے رہے، یہاں تک کہ فجر کے وقت جو معمول تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بلانے آتے تھے، وہ تشریف لائے، انہوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال میں کیوں نہ رو، آج مجھ پر اللہ نے وہ آیات نازل فرمائی، اور پھر آپ نے یہ رکوع تلاوت فرمایا اور کہا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان آیات کو پڑھے پھر ان پر غور اور تدبر نہ کرے. پھر دوسری روایت ہے بخاری شریف کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بھی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کچھ دیر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے رہے، پھر رات کو سو گئے. پھر آپ تہجد کے وقت اٹھے اور بیدار ہو کر اپنے جو ہے بستر پر بیٹھے اور اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے اس طرح ملا، اور اس کے بعد یہ آیات تلاوت فرمائی، پھر اٹھے اور وضو کیا، اور پھر آپ نے تہجد کی نماز ادا کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبح سو کر اٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت فرماتے تھے، تو بڑا قیمتی مقام ہے. اور اس میں اصل میں ایمان حقیقی کے حصول کے ذرائع بیان کیے گئے. دیکھیں، ایک تو قانونی ایمان ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ کر ہمیں حاصل ہو گیا، ایک حقیقی ایمان ہوتا ہے جو اللہ پر یقین کرنے سے پیدا ہوتا ہے، کہ دل میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں اور قیامت واقعی ہو کر رہے گی. یہ جب یقین میں ڈھل جاتا ہے تو اسے حقیقی ایمان کہتے ہیں. اب یہ حقیقی ایمان کیسے حاصل ہوگا، وہ اس رکوع میں بیان ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ کائنات پر غور و فکر، اور اس کے نتیجے میں ایمان حقیقی کا حصول بیان ہو رہا ہے. فرمایا انا فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، یقیناً نشانی عقل مندوں کے لیے. اور جب آدمی اس کائنات پر غور کرتا ہے، ہر چیز بڑی پرسیشن کے ساتھ ہے، ہر چیز بڑی مکمل ہے، ایک چیز کا دوسرے سے تعلق ہے. بڑے بڑے لوگوں نے جب اس کائنات پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے. اس کی بالکل اس طرح مثال ہے جیسے آپ روڈ پر جا رہے ہوں اور پتھروں سے لکھا ہوا ہو پاکستان زندہ باد، تو کتنے لوگ ہیں جو سمجھیں گے کہ یہ حادثہ ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کہیں گے تو کسی نے بیٹھ کر اس طرح پتھر لگائے، یہ کیسے حادثہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی ٹرک سے پتھر گرے اور پاکستان زندہ باد لکھا ہوا آ گیا. تو کائنات اس سے کئی گنا جو ہے وہ پیچیدہ ہے، اور اس میں اس سے کئی گنا بڑھ کر کوآرڈینیشن ہے. اس لیے رابرٹ گرین سٹین، جو ایک بہت بڑا ایسٹرانومر ہے، اس نے کتاب لکھی سمبایوٹک یونیورس، اس میں اس نے لکھا ہے کہ ایز وی سروے آل دا ایویڈنسز ان دا یونیورس، A thought insistently arises that some supernatural agency must be involved. اس نے کہا جیسے ہم نے اس کائنات پر غور و فکر کیا تو ایک خیال زور پکڑتا گیا کہ کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جو یہ سارا کام چلا رہی ہے. یہ حادثہ نہیں ہو سکتا، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اور یہ سپر نیچرل ایجنسی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس پوری کائنات کا کام لے رہے ہیں. تو اصل میں اس کائنات کو دیکھا جائے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے. علامہ اقبال نے اسی کو فرمایا ہے کہ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں، ردائے لالا و گل، پردائے ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، ازما ہتابہ ماہی سبھی ظہور تیرا. آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ لیں، سمندر کی تہہ میں تیرتی ہوئی مچھلی کو دیکھ لیں، ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والے کی ذات ہر عیب سے اور ہر کمی سے پاک ہے. تو گویا ہر چیز اپنے وجود سے اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے. اس کائنات کا مطالعہ اللہ کی پہچان کراتا ہے، کیونکہ یہ پوری کائنات یہ اللہ کا کام ہے. اس لیے ڈاکٹر رفیع الدین کہتے ہیں کہ دس یونیورس از دا ورک آف گاڈ اینڈ دس قرآن از دا ورڈ آف گاڈ، دیر کین ناٹ بی اینی کانٹرڈکشن بٹوین دا ٹو. یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور یہ قرآن اللہ کا قول ہے، اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. تو بہرحال فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، یہ اولو الالباب کی دو صفات بیان ہو رہی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور اپنی کروٹوں کے بل. یہی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کھڑے ہو کر بھی رو رہے تھے اور قعدہ میں بھی رو رہے تھے، سجدے کی حالت میں بھی رو رہے تھے. اور آپ غور کریں کہ ان تین کے علاوہ انسان اور کسی حالت میں ہو نہیں سکتا، یا تو کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا. تو فرمایا کہ یہ جو اولو الالباب ہیں یہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں. تو اصل میں دو صفات ہیں اولو الالباب کی، ایک ذکر اور دوسرا فکر. ذکر کے معنی ہوتے ہیں استحضار اللہ فی القلب، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لینا، یعنی اللہ کی یاد کو دل میں لے آنا، یہ ذکر ہے. اور فکر ہے استحضار المعرفتین لحصول المعرفت الاخرى، دو چیزوں کو پہچان کر تیسری چیز تک پہنچ جانا. تو اس کائنات زمین و آسمان کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لینا، یہ اصل میں فکر ہے. آج کا ڈیلیما یہ ہے، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل ذکر ہیں وہ فکر سے ناواقف ہیں، اور جو اہل فکر ہیں وہ ذکر سے ناواقف ہیں. یعنی جو بڑے بڑے ہمارے یہاں کے صحافی اور دانشور ہیں انہیں انسانوں کے مسائل تو پتہ ہے، لیکن ان مسائل کا قرآن و سنت کیا حل دیتا ہے وہ انہیں پتہ ہی نہیں. اور جو قرآن و سنت سمجھنے والے ہیں انہیں انسانیت کے مسائل کا ہی پتہ نہیں. تو اصل میں یہ دونوں جمع ہونے ضروری ہیں، ذکر بھی اور فکر بھی. اس پر بڑا عمدہ جو ہے مولانا رومی فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی، ای قدر گفتیم باقی فکر کن، اس قدر ہم نے تمہیں بتا دیا باقی تم جو ہے وہ فکر کرو، خود سوچو. فکر اگر جامد بود رہو ذکر کن، اگر تمہاری فکر رک جائے تو پھر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. ذکر آیت فکر رادر احتزاز، یہ جو اللہ کی یاد ہے یہ انسان کی غور و فکر کو ہلاتی ہے. اور جس طرح سورج جو ہے وہ ایک نئی تازہ صبح رونما کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی یاد جو ہے ایک نئی تازہ فکر انسان کو دیتی. اسی بات کو علامہ اقبال کہتے ہیں، جز با قرآن زیغمی روباہی اس، قرآن کے بغیر جو مومن ہے وہ شیر کے بجائے لومڑی کی طرح ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے شیر جنگل کا بادشاہ، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ بڑے جو ہے زوراور طریقے سے رہتا ہے، اور لومڑی چھوٹا سا جانور ہر وقت جان کا دھڑکا لگا رہتا ہے، وہ ڈرتی رہتی. تو علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کے بغیر مومن جو ہے وہ شیر کے بجائے لومڑی کی طرح ہو جاتا ہے. اور فقر قرآن اصل شان شاہی است، قرآن سے حاصل ہونے والا فقر وہ شان شاہی کی اصل ہے اور بنیاد ہے. اور شہنشاہی کی جو اصل اور بنیاد کیا ہے وہ ہے اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل ندیدم جز با ذکر، یعنی وہ ذکر اور فکر کا ملنا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے کسی کے فکر کو ذکر کے بغیر کامل نہیں دیکھا. تو اللہ کا ذکر بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس کائنات پر غور و فکر بھی ہو، اس کا حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور آدمی کو یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے اور آخرت ہو کر رہے گی. تو ایسے لوگوں کی پھر دعائیں آ رہی ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، وہ پکارتے ہیں کہ اللہ بے شک آپ نے اس عظیم کائنات کو، ان ساری چیزوں کو ایسے ہی فضول بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک، آپ اس سے پاک ہیں کہ بیکار چیزیں پیدا کریں. فقینا عذاب النار، بس ہمیں بھی آپ کے عذاب سے بچائیں. جو چیز اپنا مقصد چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ دنیا میں آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ اسے کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے، اور کچرے کو دور کرنے کا طریقہ کیا، اسے جلا دیا جاتا ہے. تو عقل مند لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا تو ہم بیکار ہو جائیں گے، اور بیکار چیزیں جلائی جاتی ہیں. اس لیے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بچائیے آگ کے عذاب سے. ان کی دوسری دعا، ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب بے شک جسے آپ نے داخل کیا آگ میں، فقد اغزیتا، بس اسے تو رسوا فرما دیا، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی بھی مددگار. ان کی تیسری دعا، ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان، وہ پکار رہا تھا ایمان کی طرف، ان آمنو بربکم، وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. یہ انبیاء کی پکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہے. فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دیجئے ہم سے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور فرما دیجئے ہم سے ہماری سیاہ کاریوں کو، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت عطا فرمائیے نیکو کاروں کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیک لوگوں میں ہوں دھماکہ اور نیکوں کے ساتھ مر جائیں، مراد یہ کہ جس طرح نیک لوگ اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرتے ہوئے دنیا سے گئے، اسی طرح ہم بھی ان کے نقش قدم پر نیک زندگی گزارتے ہوئے موت سے ہم کنار ہوں. اسی طرح ان کی پانچویں دعا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب عطا فرمائیے جو آپ نے وعدے کیے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے،
وَلَا تُغْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں رسوا نہ فرمائیے قیامت کے دن، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادَ، بے شک اللہ آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، آپ کا وعدہ تو سچا ہے، وہ سچا ہو کر رہے گا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے وعدے کے مصداق بنائی، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے جو قیامت کے دن رسوا نہ ہو۔ اب ان کے دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، بس قبول فرمایا ان کی دعاؤں کو ان کے رب نے، اَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ، اللہ نے فرمایا میں نہیں ضائع کروں گا تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو۔ تو یہ غور کیجئے کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، اولو الالباب ہیں، وہ نہ صرف ایمان لائے اور صرف دعاؤں تک نہیں رہے، آگے ذکر آئے گا کہ انہوں نے اپنے عمل کی بھی اصلاح کی اور نیک اعمال کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کے ساتھی ہوں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، وعوذوا فی سبیلی، اور جنہیں میری راہ میں تکلیفیں پہنچیں، وقاتلوا وقتلوا، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے اور مارے گئے، انہوں نے اللہ کے دشمنوں کو قتل بھی کیا اور اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دی، تو فرمایا لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی سیاہ کاریوں کو، ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور میں لازماً داخل کروں گا انہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، ثواب من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ۔ تو نیور سیٹل فار دا لیس، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ نیک مومنین ہیں جو ایمان لائے، انہوں نے اللہ کو پکارا، دعائیں کی، اور پھر بڑے بڑے نیک اعمال کیے۔ یہاں ان کے پانچ بڑے نیک اعمال کا ذکر ہے، ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں، اپنا گھر بار چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا جہاں دین پر عمل کرنا ممکن ہو، یہ اعلیٰ ہجرت ہے، لیکن ایک افضل ہجرت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو الہجرت افضل ہو یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا، یعنی پوچھا گیا کہ کون سی ہجرت افضل ہے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا، ان تہجرا ما کریہ ربک، کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند ہے، گویا گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا۔ اسی طرح جہاد، اعلیٰ جہاد یہ کہ اللہ کے دشمنوں سے ہتھیار لے کر لڑا جائے، لیکن ایک افضل جہاد ہے، آپ نے فرمایا، ان تجاہد لنفسی کا لطاعت اللہ، کہ تم اپنے نفس سے جہاد کرو اسے اللہ کا فرما بردار بنانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمرکم بخمس، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، اور وہ کون کون سی ہیں، بالجماع، جماعت اختیار کرنے کا، والسمع، اور امیر کی بات سننے کا، والطاعۃ، اور امیر کی اطاعت کرنے کا، والہجرہ، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا، وجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور آخر میں جو اس آیت کے کہا گیا کہ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے پاس ہے بہترین ثواب، دیکھیں ہمارے وقت، ہماری صلاحیتوں کا طلبگار دنیا بھی ہے اور اللہ بھی ہے، دنیا بھی قیمت لگا رہی ہے، ہم 8 گھنٹے کہیں جاب کرتے ہیں، وہ ہمیں اس کے بدلے میں 80,000 دیتے ہیں، لاکھ دیتے ہیں، 1.5 لاکھ دیتے ہیں، لیکن آدمی کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری صلاحیتوں کی زیادہ قیمت کون لگا رہا ہے۔ ایک کمپنی آپ کے 8 گھنٹوں کا 8,000 دے رہی ہے، دوسری کمپنی 8 لاکھ دے رہی ہے، تو آپ کون سی کمپنی میں جائیں گے، 8,000 والی میں یا 8 لاکھ والی؟ تو ظاہر ہے آدمی کہے گا میں 8 لاکھ والی میں کیوں نہ جاؤں، لیکن سب سے زیادہ قیمت کون لگا رہا ہے آپ کی، آپ کے وقت کی، آپ کی صلاحیتوں کی، وہ اللہ تعالیٰ لگا رہے ہیں۔ تو نیور سیٹل فار دا لیس، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال کہاں لگائے اللہ کی راہ میں، جو قیمت اللہ دیتا ہے وہ قیمت کوئی یہاں نہیں دے سکتا۔ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو ادھر ادھر پھرنا کافروں کا شہروں میں اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے، متاع قلیل، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ تھوڑی دیر کا فائدہ ہے، تھوڑی سی متاع ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، لیکن الذین تقوا ربہم، لیکن جو لوگ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں۔
خالدینہ فیہا، وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، نزلا من عند اللہ، یہ ابتدائی مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ کہیں بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ آگے پھر مومنین اہل کتاب کی تعریف فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ بھی ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر جو نازل کیا اللہ نے یعنی قرآن، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف یعنی تورات انجیل اور دیگر کتابیں، خَاشِعِينَ لِلَّهِ، گڑگڑاتے ہوئے اللہ کے لیے، لا يشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور نہیں لیتے وہ اللہ کی آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں جن کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آخری آیت اس سورت کی، اور اس میں پوری سورت کا خلاصہ ہے، اب دیکھیں گے کہ اس میں چار مضامین آ رہے تھے، توحید کا، اور پھر صبر کا، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اپنا وقت، صلاحیتیں بھی، اپنا مال بھی۔ تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، جو بھی تکلیفیں آئیں اللہ کی راہ میں، جو بھی پریشانی آئیں ان پر صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں آگے بڑھ جاؤ۔ بھئی یہ صبر تو کفار بھی کر رہے ہیں، وہ بھی گھر بار چھوڑ کر میدان میں آئے ہیں، وہ بھی میدان میں زخمی ہو رہے ہیں، ان کے لوگ بھی قتل ہو رہے ہیں میدان میں، وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں، انہیں اللہ سے کسی اجر کی امید نہیں ہے، تمہیں تو اللہ سے اجر کی امید ہے، تمہیں تو ان سے بڑھ کر صبر کرنا چاہیے، تو صبر میں بڑھ جاؤ کافروں سے، ورابطوا، اور جنگ کے لیے تیار رہو، گھوڑے تیار رکھو، جنگی تیاری رکھو، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ رابطے میں رہو۔ اور نمبر چار، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اللہ تعالیٰ یہ کام کر کے ہمیں بھی کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ آٹھ رکعت انشاءاللہ۔